بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج بدھ ہے، اردی بہشت کی 15، مئی کی 5 اور رمضان کی 22 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے کیا گیا۔ آج سورہ فجر کی آیات نمبر 1-14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام صبح رمضان آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ صبح رمضان کے بعد سماعت فرمائیے گا تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ عدل و انصاف کا قیام اسلامی جمہوری نظام کا اہم ترین ہدف و مقصد ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے شدید طوفان کے دوران آکسیجن اور دیگر طبی سہولیات کے فقدان کے معاملے پر دہلی ہائی کورٹ نے ایک بار پھر مرکزی حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں بھی کرونا وائرس کی تیسری لہر جاری ہے۔ افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے اعلان کے بعد طالبان نے اس ملک میں حملے تیز کر دیے ہیں، اور فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک رکن کا کہنا ہے کہ عالمی یوم القدس باطل کے خلاف حق کی جنگ کا مظہر ہے، اور اس دن کے تعین کا ہدف فلسطین کی آزادی کی امنگوں کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ عدل و انصاف کا قیام اسلامی جمہوری نظام کا اہم ترین ہدف و مقصد ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران کے اسلامی جمہوری نظام کا اہم ترین ہدف و مقصد عدل و انصاف کا قیام ہے، اور سب کو اس راہ میں اور اس مقصد کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے۔ انہوں نے مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام شہادت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سب کو چاہیے کہ امام عالی مقام کے حقیقی پیروکار بنیں، اور ساری کوششیں آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور آپ کی بتائی ہوئی راہ کو جاری رکھنے کے ہونی چاہیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید راہ حق و انصاف قرار دیا، اور کہا کہ ہم سب کو چاہیے کہ آپ کے ہدف و مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش اور منصوبہ بندی کریں۔ واضح ہے کہ اقتصادی ہم آہنگی کی اعلیٰ کونسل کا 59 اجلاس منگل کو صدر مملکت کی صدارت اور عدلیہ کے سربراہ اور پارلیمنٹ کے اسپیکر اور اس کونسل کے دیگر اراکین کی شرکت سے منعقد ہوا، جس میں ایرانی بازار کی صورتحال پر غور کیا گیا اور صورتحال کو بہتر بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کا کہنا ہے کہ ویانا میں مذاکراتی عمل میں پیش رفت اور سفارتی ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ ایران اور امریکہ ممکنہ طور پر معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس امریکی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ ویانا مذاکرات میں رکاوٹ آنے کے باوجود قیدیوں کا تبادلہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے اعتماد سازی کا ایک اہم قدم ہو سکتا ہے۔ حالانکہ امریکہ اور برطانیہ نے پیر کے روز ایرانی اور برطانوی قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں کسی بھی طرح کی مفاہمت کی تردید کی تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے بھی پیر کو قیدیوں کے تبادلے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان کسی بھی طرح کی گفتگو کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ قیدیوں کا موضوع ایٹمی معاہدے کے بارے میں جو مذاکرات ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر ہمیشہ ایران کے ایجنڈے میں رہا ہے، لیکن اس وقت جو رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں ان کی تائید نہیں کی جاتی۔ خبرساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ تل ابیب ایران کے حوالے سے امریکہ کی جانب سے کسی بھی طرح کے لچکدار رویے کی مخالفت کر رہا ہے، اور گزشتہ ہفتے امریکہ اور صہیونی حکام کے درمیان کم از کم تین الگ الگ نشستیں ہو چکی ہیں۔ اس خبر سے ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ایران پر عائد تمام پابندیوں کا خاتمہ ہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ایران کو ایٹمی معاہدے پر عمل کے لیے راضی کیا جا سکتا ہے۔ روسی کرونا ویکسین اسپوتنک وی کی پیداوار جلد ہی ایران میں شروع کر دی جائے گی۔ ایران کی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے ترجمان ڈاکٹر کیانوش چہانپور نے بتایا ہے کہ اسپوتنک وی بنانے والی روسی کمپنی کے ساتھ اشتراک کے لیے تین ایرانی کمپنیوں نے آمادگی کا اعلان کیا ہے اور روسی فریق کو اس سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دو ماہ کے اندر اندر اسپوتنک وی کی پیداوار ایران میں شروع کر دی جائے گی جو ملک بھر میں دستیاب ہوگی۔ اسپوتنک وی روس کی بنائی ہوئی دنیا کی پہلی کرونا ویکسین ہے اور کرونا کی تمام اقسام کے خلاف 91% تک مؤثر واقع ہو رہی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے شدید طوفان کے دوران آکسیجن اور دیگر طبی سہولیات کے فقدان کے معاملے پر دہلی ہائی کورٹ نے ایک بار پھر مرکزی حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے منگل کو ملک میں کرونا کے طوفان کے دوران آکسیجن اور دیگر طبی سہولیات کے فقدان کے پیش نظر مرکزی حکومت کو بری طرح پھٹکارتے ہوئے کہا ہے کہ آپ لوگ اندھے ہو سکتے ہیں لیکن عدالت نہیں ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت اس قدر غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ دہلی ہائی کورٹ پچھلے کئی روز سے مسلسل آکسیجن کی قلت پر سماعت کر رہا ہے۔ کرونا کے شدید بحران کی وجہ سے دہلی، یو پی اور ملک کے بہت سے دیگر علاقوں میں حالات انتہائی سنگین ہو گئے ہیں اور آکسیجن اور آئی سی یو بیڈ کی کمی، نیز ہسپتالوں کی بدامنی کی وجہ سے ہزاروں افراد آئے دن سڑکوں اور گھروں میں دم توڑ رہے ہیں۔ اس درمیان گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں ایک بار پھر کرونا کی مزید 350,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 2,02,82,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ پچھلے 24 گھنٹے میں 3,400 سے زیادہ کرونا کے مریض جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر جاری ہے۔ ایک دن میں 3,000 سے زائد نئے مریضوں اور 150 سے زائد اموات کا اندراج کیا گیا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 3,377 نئے مریضوں کے اندراج کے بعد مصدقہ مریضوں کی تعداد 837,523 ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 161 مریض جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد مرنے والوں کی کل تعداد 18,310 ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اعداد و شمار سے پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر میں کچھ کمی کی نشاندہی ہوتی ہے، تاہم ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ عید کے موقع پر ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں شدت پیدا ہو سکتی ہے۔ افغانستان سے امریکہ کے انخلا کے اعلان کے بعد طالبان نے اس ملک میں حملے تیز کر دیے ہیں۔ طالبان نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں افغانستان میں 141 جگہوں پر حملے کیے، جن میں 157 سیکیورٹی اہلکار سمیت 226 افراد ہلاک ہوئے۔ دریاسنا افغان حکومت نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 100 سے زائد طالبانی جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پیر کے روز طالبان نے مغربی افغانستان کے ایک اسکول کے پاس بم دھماکہ کیا تھا، جس میں 21 افراد زخمی ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر طلبا تھے۔ صوبہ فرا کے طبی شعبے کے سربراہ عبدالجبار شاہیک نے بتایا کہ زخمی کو قریبی ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کم سے کم 10 زخمی 7 سے 13 سال کی عمر کے ہیں۔ شاہیک نے بتایا کہ 3 زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک رکن کا کہنا ہے کہ عالمی یوم القدس باطل کے خلاف حقی جنگ کا مظہر ہے اور اس دن کے تعین کا ہدف فلسطین کی آزادی کی امنگوں کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ حماس کے سیاسی دفتر کے رکن محمود الزہار نے ادنا سے گفتگو کرتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے عالمی یوم القدس کے تعین کو ایک کامیاب انتخاب قرار دیا اور کہا کہ یہ دن بیت المقدس کے مسلسل جہاد کی جانب سب کی توجہ مرکوز کرتا ہے۔ انہوں نے سبھی فلسطینی علاقوں کی آزادی کو عالم اسلام کا بنیادی مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ بیت المقدس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کا سب سے مقدس مقام ہے۔ حماس کے پولیت بیورو کے رکن نے کچھ عرب ممالک کی جانب سے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات استوار کیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممالک عالم اسلام کے اصول کے دائرے سے خارج ہو چکے ہیں اور مسلم امہ سے خیانت کرنے والے ملکوں کی صف میں شامل ہو چکے ہیں۔ محمود الزہار نے کہا کہ غاصبوں کے بارے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں اپنی سرزمین سے نکال باہر کریں، نہ یہ کہ ان کے ساتھ دوستی کریں اور ان کے ساتھ تعلقات استوار کریں۔ پاکستانی دانشوروں اور سیاسی و مذہبی رہنماؤں نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں کی مذمت اور فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ عالمی یوم القدس کی تیاریوں کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں سیاسی اور مذہبی رہنماؤں اور دانشوروں نے شرکت کی اور مسئلہ فلسطین کی تازہ صورتحال کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر کے فلسطینی کاز سے غداری کرنے والے عرب حکمرانوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایٹمی معاہدے سے متعلق مذاکرات اور مذاکراتی عمل کا مستقبل۔ پہلے چلتے ہیں دہلی جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ طرز نگار جناب محمد احمد کاظمی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
کاظمی صاحب، ویانا سے جو خبریں آ رہی ہیں، جیسا کہ روسی مندوب نے بھی کہا اور خود یورپی یونین کے وفد کی جو سربراہی کر رہے ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ صحیح سمت کی جانب مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں، تو واقعی صحیح سمت کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ امریکہ کے رہتے ہوئے یہ امید کی جا سکتی، البتہ ان مذاکرات میں شامل نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ کا تو دخل ہے۔ ایران کی بنیادی شرط یہ ہے کہ امریکہ کی جو ظالمانہ پابندیاں ہیں وہ ختم کی جائیں، تو امریکہ کی جو مداخلت ہے اس کے پیش نظر صحیح سمت مذاکرات بڑھ رہے ہیں، کتنی توقع کی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جس طرح سے ایران کے ڈپٹی فورن منسٹر نے، عباس عراقچی نے، جس طرح سے میڈیا کو بریف کیا ہے، اس سے تو محسوس ہو رہا ہے کہ صحیح سمت میں بات آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بات ذرا سست چل رہی ہے، وہ رفتار نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اور یہ رفتار کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آئی اے ای اے اور ایران کے بیچ میں جو 3 مہینے کا ایک طرح سے معاہدہ ہوا تھا، جو نیوکلیئر انسٹالیشنز پر کیمروں کی ریکارڈنگ کے بارے میں، جس میں ایران نے کہا ہوا ہے کہ اگر 22 تاریخ تک پابندیاں نہیں ہٹتی تو ہم اسے ڈیلیٹ کر دیں گے، اور یعنی وہ آئی اے ای اے کو بھی وہ ویڈیوز نہیں دیں گے۔ تو یہ ایک طرح کا پریشر تو ہے ایران کی طرف سے، اور امریکہ ایک طرح سے مجبور بھی نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس میں آخر میں وہ جو شیطانی طاقت ہے اسرائیل، وہ مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ یہ بات آگے نہ بڑھ پائے۔ جیسا کہ ابھی ایک ملاقات ہوئی ہے فرائیڈے کو واشنگٹن میں، جس میں جو بائیڈن ملے ہیں سی آئی اے کے چیف یوسی کوہن سے، معاف کیجیے گا، موساد کے چیف سے، اور انہوں نے ایسا ظاہر کیا ہے کہ یہ ملاقات تھی، لیکن خود قابض حکومت کے جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پہلے سے طے تھی. تو اور اسرائیل کی طرف سے مسلسل یہ دباؤ ہے کہ امریکہ اس معاہدے میں واپس نہ جائے بقول ان کے، جب تک یہ معاہدہ اور بہتر نہ ہو جائے، جس میں وہ چاہتے ہیں کہ بیلسٹک میزائل کا پروگرام بھی اس میں شامل ہو، اور بقول ان کے جو علاقائی ممالک میں ایران اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے یا بقول ان کے مداخلت کر رہا ہے، اس پہ بھی ایک طرح سے پابندی لگنی چاہیے، وہ اس طرح سے چاہتے ہیں. تو یہ اسرائیل کی طرف سے مسلسل کوشش ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں. اور وہ جو بائیڈن جو خود پریزیڈنٹ ہیں،
ایران کے اثر و رسوخ کی جہاں تک بات ہے، ایران کے اثر و رسوخ کی جہاں تک بات ہے، اثر و رسوخ تو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بغداد میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات ہوئے. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ محمد بن سلمان نے ایران کے ساتھ تعلقات کی برقراری یا بحالی کی بات کی. یہ بھی آپ نے سنا کہ سعودی عرب کا ایک ڈیلیگیشن شام پہنچا ہے، جو سعودی عرب شام کا سب سے بڑا دشمن اب وہاں پہنچا ہے، اور اس نے سفارت خانہ کھولنے کی بات کی ہے. تو یہ سب تو ایران کا ہی اثر و رسوخ ہے. تو سعودی عرب کو کیوں نہیں روک رہا ہے امریکہ کہ ایران کے اثر و رسوخ کو اور ہوا مل رہی ہے اس طرح سے؟
یہ واقعی ایک بہت ہی اہم سوال ہے. وہ یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ میں بھی ایک سے زیادہ الگ الگ نظریات کام کر رہے ہیں، اور سعودی عرب بغیر امریکہ کی مرضی کے ایران سے بات کر رہا ہو، بغیر امریکہ کی اجازت کے سیریا جا رہا ہو، یہ ابھی تک یقین نہیں آتا. چونکہ جس طرح سے ایک طرح لمبے وقت سے غلامی سعودی عرب اور اس جیسے دوسرے ملک کر رہے ہیں امریکہ کی اور اسرائیل کی، تو یہ ایک بالکل نئے قسم کی صورتحال ہے جس میں یقینی طور پر ایران کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، اور نہ صرف اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے بلکہ اس اثر و رسوخ کو خود امریکہ اور اسرائیل بھی قبول کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے اس اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. یہ یمن جنگ کو بند کرانے کے لیے، ختم کرانے کے لیے سعودی عرب ایران کی مدد چاہتا ہے، اس اثر و رسوخ کا ہی تو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تو
یہ میں پھر آؤں گا آپ کی خدمت میں. کاظمی صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ تہران میں موجود مقیم سیاسی تجزیہ نگار جناب سید میسم صاحب ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میسم صاحب، آپ کیا کہیں گے مذاکرات کے تعلق سے؟ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے علاقے میں حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور ایران کی جو پالیسی ہے، خارجہ پالیسی یا ڈپلومیسی اس کی، جو وہ اور زیادہ مضبوط اور گہری ہوتی جا رہی ہے، تو ایسے میں ویانا میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پر کتنا اثر مرتب ہوگا ایران کے نفع اور حق میں؟
دیکھیے، ویانا میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ یوں تو ابتدا میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ بہت ہی شارٹ ٹرم کے لیے ہیں، اور جلدی ہی طرفین مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہدف تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور ان مذاکرات کو بہت جلدی سمیٹ دیا جائے گا اور اس سے نتیجہ حاصل کیا جائے گا جو بھی ہوگا، یعنی امریکہ کی واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن یہ کافی اب جو ہے وہ طولانی ہو رہے ہیں مذاکرات، اور ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے.
لیکن ابھی جو منگل کو مذاکرات ہوئے تھے، جو اجلاس ہوا تھا، یعنی دوسرے مرحلے کا پہلے دور کا جو اجلاس ہوا تھا، اس میں تو سبھی فریقوں نے اس بات پہ اتفاق کیا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے کسی نتیجے پر پہنچا جائے اور مذاکرات کو مکمل کیا جائے.
لیکن یہ امریکہ کی آنا کانی سے جو ایران نے کنڈیشنز رکھی تھی امریکہ کی واپسی کے لیے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کی نیت ابھی جو ہے وہ صاف نہیں ہے، خالص نہیں ہے. یعنی امریکہ ابھی بھی ٹال مٹول سے کام لینا چاہ رہا ہے، وہ وقت ضائع کرنا چاہ رہا ہے، اور صرف یہ جو مذاکرات شروع کیے ہیں امریکہ نے، کیونکہ بائیڈن نے یہ اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا اور دنیا سے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ جو غلطی ٹرمپ نے کی ہے وہ اس کی بھرپائی کریں گے اور امریکہ واپس آئے گا جے سی پی او میں. لیکن اب جب واپسی کا وقت آیا ہے تو وہ آنا کانی کر رہے ہیں. صاف واضح ہے کہ وہ اس طرح سے واپسی نہیں چاہتے ہیں جیسا کہ ہونی چاہیے قانونی طور پر، بلکہ وہ وقت ضائع کر رہے ہیں اور ابھی بھی اپنی کنڈیشن، اپنی شرائط تھوپنا چاہتے ہیں. یعنی وہ جو واپسی چاہتے ہیں وہ ابھی بھی سیف سائڈ سے چاہتے ہیں، یعنی ایران کے اوپر پابندیاں جو عائد کی گئی ہیں اور جو ہٹانی چاہیے وہ صرف پیپر پر ہٹ جائیں. ان کی کوشش یہی ہے، یعنی جو مذاکرات ابھی تک ہوئے ہیں उससे ये लग रहा है कि वो सिर्फ पेपर पे हटाना चाहते हैं, यानी अमली तौर पर वो ईरान पर उसी तरह से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे जैसे कि पाबंदियों के दौर में रही हैं।
बहुत शुक्रिया, मैं इंतजार करूंगा आपकी खिदमत में। काजमी साहब, ईरान तो वाज कर चुका है कि हम कागज पर पाबंदियों का खात्मा नहीं, अमली एतबार से देखना चाहते हैं, एक। दूसरी तरफ इस बार की जो मुजाकरात हो रहे हैं वो रहबरे इनकलाब इस्लामी के इस हुक्म और इस फरमान के मुताबिक हो रहे हैं कि जब तक सारी पाबंदियां अमेरिका की जालिमाना जितनी पाबंदियां वो खत्म नहीं हो जाती उस वक्त तक हम अपने वादों पर दोबारा अमल दरामद नहीं शुरू करेंगे। तीसरी बात यह है कि मुजाकरात को तूल ना दिया जाए और थकाने की कोशिश ना की जाए, यानी ये तीन बात ईरान की तरफ से बहुत ही वाजह है। तो अब ऐसे में अमेरिका क्या हासिल करना चाहता है?
देखिए, अमेरिका अपनी जगह, मुश्किल यह है कि इसराइल का दबाव बहुत रहता है अमेरिका पे, बजाहिर ऐसा लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, एक बहुत छोटी सी गैर कानूनी एक तरह से जो ज़ायनिस्ट एंटिटी है, लेकिन एक पिछले दिनों एक खबर भी एक आई थी कि खुद एक खास एक खत होता है, एक दस्तावेज होता है जिस पर अमेरिका के नए प्रेसिडेंट को दस्तखत करने होते हैं कि वो इसराइल के खिलाफ कहीं भी कोई बात होगी तो वो उसमें शरीक नहीं होगा। तो वो एक सियासी मुसलसल दबाव है, और जो बाइडन की तरफ से मोसाद के चीफ को ये कहना कि अभी बहुत लंबी बातचीत होगी, अभी हम वापस इस न्यूक्लियर एग्रीमेंट में हम जल्दी जाने वाले नहीं है, ये खुद एक बहुत बड़ा इशारा है कि वो अपने फैसले शायद खुद नहीं ले पा रहे। और वो अपने फैसले खुद नहीं ले पा रहे का मतलब ये है कि वो पीछे से इशारा होता है, वो उसके हिसाब से चलते हैं। दिल ये चाहता है कि ईरान के साथ हम एग्रीमेंट में आ जाएं, चूंकि बहुत से और सियासी फायदे हैं जो अमरीका को उससे मिलेंगे। इससे फायदा सिर्फ ईरान को ही मिलने वाला नहीं है, सिर्फ पाबंदियां ईरान से ही नहीं हटेंगी, बल्कि खुद अमेरिका और यूरोपियन और दूसरे मुल्कों के जो कारोबारी घराने हैं वो भी ईरान के साथ कारोबार करना चाहते हैं, और वो इतनी बड़ी मार्केट उनके हाथ से एक तरह से निकली हुई है, वो नहीं चाहते कि यहाँ वो कारोबार इसी तरह से बंद रहे। तो ये दोधारी तलवार जिसे कह सकते हैं वो उस तरह की सूरत हाल है, और वो यकसुई के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे। और जिस तरह के अब्बास इराकची ने जो इशारे दिए हैं उससे तो लगता है कि बात बेहतर चल रही है, लेकिन अब ये जो नया अगला दौर होगा इस आने वाले फ्राइडे से, उसमें ये देखना होगा कि क्या वाकई इस मुलाकात, ये जो खुफिया मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई है, उसके बाद अमेरिका के का क्या रुख रहता है इस बातचीत में, कितना वो आगे बढ़ना चाहता है।
नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगु मुलाहिज़ा फरमाई। ईरान रोज बरोज ताकतवर और साबित कदम होता जा रहा है, और मुखालिफीन रोज बरोज पसपा और दिफाई पोजीशन में चले जा रहे हैं, और ये वो हकीकत है जो पिछले 42 साल से दुनिया देख रही है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام صبح رمضان۔
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مولا علی
سہارا علی فتح جنگ ہونا سخی کی نوروز تھا
سامعین، پروگرام صبح رمضان میں اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 22ویں دن کی دعا اور اس دعا کا اردو ترجمہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم افتح لي فيهم أبواب فضلك وأنزل علي فيهم بركاتك ووفقني فيهم لموجبات مرضاتك وأسكنني فيهم بحبوحات جناتك يا مجيبا دعوة المضطرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے. بارِ الٰہ، اس مہینے میں میرے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے اور اس مہینے میں مجھ پر اپنی برکتوں کی بارش کر اور مجھ کو اس مہینے میں اپنی خوشنودی کے اسباب کی توفیق دے اور اس مہینے میں مجھ کو اپنی جنت میں ساکن کر. اے مستر ہونے والوں کی دعا کو قبول کرنے والے.
صلواتن 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 صلوات صلوات على محمد. إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم، صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول فاخر بالخير مفعم، ذلك المبعوث طاغا وعلى الخلق مقدم، في السماء هو المؤيد. صلوات على محمد.
صلوات. سامعین، ماہ مبارک رمضان کے 22ویں دن کی دعا کے ذیل میں ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید مظہر عباس نقوی صاحب کو. آئیے ان کی گفتگو سے فیضیاب ہوتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ رمضان المبارک کے 22 دن کی دعا اور مختصر تولتی و تشریح۔ آج کی اس دعا کا ہمارا پہلا جملہ، اللہم افتح فیہ ابواب فضلک، پروردگار تو اپنے فضل اور کرامت کے دروازے مجھ پر کھول دے۔ جب اس کے فضل و کرامت کے دروازے کھلتے ہیں تو نصیب انسان کا بہتر۔ ہم دعا قنوت میں پڑھتے ہیں، اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، پروردگار اپنے فضل کے ذریعے ہمارے ساتھ معاملہ کرنا، اپنے عدل کے ذریعے ہمارے ساتھ معاملہ نہ کرنا۔ ہمارا بہشت میں جانا فضل اور بخشش الہی کی وجہ سے ہوگا، اس لیے کہ اگر ہم اپنی عبادتوں کو دیکھیں اور اپنے گناہوں کی طرف توجہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نعمت الہی میں سے جو اس وقت اتنا غرق ہیں وہ فقط اور فقط فضل الہی کی وجہ سے ہیں، عدل الہی کی وجہ سے نہیں، حالانکہ اتنے گناہگار ہیں۔ واقعاً اگر فضل و رحمت الہی ہمارے شامل حال نہ ہوتی، محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا لطف و کرم عنایت نہ ہوتا تو ہم نقصان ہی نقصان میں ہوتے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَّحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم لوگوں پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند افراد کے علاوہ سب شیطان کا اتباع کر لیتے۔ وہ چند افراد، ظاہر سی بات ہے وہ برگزیدگان خدا ہیں، بزرگان خدا ہیں، سب شیطان کا اتباع کر لیتے۔ دوسرا جملہ آج کی ہماری اس دعا کا، وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، اور پروردگار اپنی برکتیں مجھ پر نازل فرما۔ تھوڑا سا ہم تذکرہ کر لیں کہ آفات برکت کیا ہیں، کہ ان چند چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے جن کی وجہ سے برکت کم ہو جاتی ہیں یا منقطع ہو جاتی ہیں برکت۔ مثلا گالی دینا، پہلا سبب جس کی وجہ سے ہماری زندگی، پہلا سبب بیان کر لیتے ہیں، گالی دینا جس کی وجہ سے زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے وہ سبب گالی ہے، اور بے حیائی کی باتیں کرنا۔ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو بھی اپنے مسلمان بھائی کو گالی دے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت کو اٹھا لیتا ہے اور اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اور اس پر معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تو گالی تکیہ کلام بن چکی ہے، اتنے آرام سے گالی دے دیتے ہیں جیسے کچھ کہا ہی نہیں، جیسے زبان سے کچھ ادا ہی نہیں ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اثرات ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی رزق کی تنگی کا شور مچا رہا ہوتا ہے، کوئی اولاد کی نافرمانی کا شور مچا رہا ہوتا ہے، لیکن توجہ نہیں کرتا کہ آفات برکت جس میں سے ایک گالی دینا بھی ہے، ہم گالی کا استعمال کر رہے ہیں۔ آفات برکت میں نے ایک سبب، دوسرا سبب خیانت، جس کی وجہ سے زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے وہ خیانت ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے، جو اپنے مسلمان بھائی سے خیانت کرے اللہ تعالیٰ اس کے رزق برکت کو اٹھا لیتا۔ تیسرا سبب نماز کو سہل شمار کرنا، سبق شمار کرنا، پڑھ لیں گے پڑھی تو برکتوں کو ختم کرتا ہے۔ انسان متوجہ نہیں ہوتا، لیکن اگر توجہ کرے گھر میں اولاد کے حوالے سے، رزق روزی کے حوالے سے، صحت و سلامتی کے حوالے سے، برکتیں جو ہوتی ہیں وہ کم ہو رہی ہوتی ہیں۔ چوتھا سبب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کرنا ہے، جو اس کی شرائط ہیں اس کو پاتے ہوئے ترک کرنا، جس کی وجہ سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پانچواں سبب آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ارتباط و توسل نہ کرنا، پانچواں سبب ہے جس کی وجہ سے زندگی سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ کائنات اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خلق ہوئی ہے تو آخر مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی وجہ سے باقی بھی ہے، تو ان کو توسل، ان کو وسیلہ بنانا ہے۔ آپ لوگ دعائے عدلیہ میں پڑھتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، ایک ایک امام کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، اور جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام پر پہنچتے ہیں تو پھر آپ وہاں پڑھتے ہیں، الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء، ان کے وجود سے دنیا باقی ہے، پڑھتے ہیں، ان کے وجود سے دنیا باقی ہے، امام وقت کے وجود سے دنیا باقی ہے، ان کی برکت سے مخلوق کو رزق ملتا ہے، ان کی برکت سے مخلوق رزق پا رہی ہے، اور ان کے وجود سے زمین و آسمان قائم، تو ان کو توسل قرار دینا۔ اور اگر توسل قرار نہ دیا جائے ان کی ذوات مقدسہ کو تو ظاہر سی بات ہے برکتوں میں کمی ہوتی ہے۔ تیسرا جملہ آج کی دعا کا وفقنی فیہ لموجبات مرضاتک، اور مجھے اپنی مرضی کے اسباب کی توفیق عطا فرما۔ خدا کی اگر توفیق ہمارے شامل حال نہ ہو تو ہم کچھ کر ہی نہ سکیں، لمحہ بہ لمحہ ہم اس ذات کے محتاج ہیں۔ ارشاد قدرت، وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت الیہ وانیب، میری توفیق صرف اللہ سے وابستہ ہے، اسی پر میرا اعتماد ہے اور اسی کی طرف میں توجہ کر رہا ہوں۔ چوتھا جملہ آج کی ہماری اس دعا کا، وَأَسْكِنِّي فِيهِ بِخُبُوحَاتِ جَنَّاتِكَ، اور مجھے اپنے جنت کے وسط میں سکونت اختیار کرنا، جنت کے مرکز میں مجھے مقام عطا فرما۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تمہارے نفس کی قیمت جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، بس اپنے نفس کو جنت کے علاوہ کسی اور چیز سے نہ بیچنا، جنت کے وقت کسی اور چیز پر نہ فروخت کر دینا۔ کتنا خوبصورت کلام ہے امام کا، بے شک ہمیں جنت کے لیے خلق کیا گیا ہے، بقا کے لیے خلق کیا گیا ہے، فنا و نابودی کے لیے خدا نے خلق نہیں کیا ہے۔ جنت بھی ایسی جنت کی جس جنت میں ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا دیدار ہوتا رہے۔ آج کی دعا کا پانچواں جملہ، یا مجیب دعوت المضطرین، اے مضطرب اور بے چین لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ کیا پڑھتے ہیں، من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا وہ کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، وہ کون ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں، اکثر ہمارے یہاں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یہ اور امام سے بھی منسوب ہے، ہمیں ہر حال میں خدا کو پکارنا ہے اور اسی نے حکم بھی دیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے خداوند عالم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہذا مجھ سے طلب کرو، میں قبولیت کروں گا، اور مجھ پر ایمان و اعتماد رکھو کہ شاید اس طرح راہ ہدایت پر آ سکو۔
سامعین، یہ تھے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید مظہر عباس نقوی، جن کی گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہمارا سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سنیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 15 اردیبہشت، 22 رمضان المبارک اور 5 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس رمضان المبارک سن 273 ہجری قمری کو معروف مسلمان محدث اور مفسر ابو عبداللہ محمد قزوینی المعروف ابن ماجہ نے وفات پائی۔ وہ سن 209 ہجری قمری میں ایران کے شہر قزوین میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مختلف اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ ابن ماجہ نے علم حدیث میں مہارت حاصل کرنے کے بعد اپنی مشہور کتاب سنن ابن ماجہ تحریر کی، جو اہل سنت کی صحائے ستہ میں شامل ہے۔ ابن ماجہ کی دیگر اہم کتابوں میں تفسیر قرآن اور تاریخ قزوین قابل ذکر ہیں۔ 15 اردی بہشت کو شیخ صدوق کا دن منایا جاتا ہے۔ معروف شیعہ دانشور شیخ صدوق سن 306 ہجری قمری میں قم کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بچپن سے ہی دینی تعلیم کا آغاز کیا اور اپنے والد اور ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ شیخ صدوق نے اعلیٰ علمی مدارج طے کرنے کے بعد بغداد کا سفر کیا اور بغداد میں ان کی علمی شہرت اتنی زیادہ تھی کہ وہ پورا علاقہ ان سے متاثر تھا۔ وہ اپنی عمر کے اواخر میں ایران کے رائے شہر کے شیعوں کی درخواست پر اس شہر میں سکونت پذیر ہوئے اور 75 سال کی عمر میں اس دار فانی کو الوداع کہا۔ پانچ مئی سن 1815 عیسوی کو پیرس میں 19ویں صدی عیسوی کے مشہور فرانسیسی قلمکار اور ڈرامہ نویس یوجین لابش پیدا ہوئے۔ انہیں طنز نگاری اور المیہ نگاری دونوں میں مہارت حاصل تھی۔ ان کی تخلیقات کافی مقبول تھیں۔ یوجین لابش نے اپنی عمر کے آخری حصے میں فرانس اکیڈمی کی رکنیت حاصل کی اور 23 جنوری سن 1888 کو ان کا انتقال ہوا۔ پانچ مئی سن 1818 عیسوی کو سوشلزم کے بانی کارل مارکس پیدا ہوئے۔ انہوں نے بون اور برلن یونیورسٹی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور ایک صحافی کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ کارل مارکس نے سن 1848 میں ایک کمیونسٹ منشور تیار کیا جو لندن میں کمیونسٹ لیگ میں منظور ہوا۔ اس منشور نے منظر عام پر آتے ہی پوری دنیا میں ہلچل مچا دی، جس میں سائنسی سوشلزم کے اغراض و مقاصد بڑے مختصر الفاظ میں بیان کیے گئے تھے۔ کارل مارکس نے ایک ایسے معاشرے کے بنیادی خد و خال مرتب کیے جہاں ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے اور ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق سب کچھ دیا جائے۔ کارل مارکس کا 14 مارچ سن 1883 کو انتقال ہو گیا۔ پانچ مئی سن 1930 عیسوی کو برطانوی خاتون ایمی جانسن نے دنیا کی پہلی ہوا باز خاتون بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ ایمی جانسن نے جس جہاز پر یہ کارنامہ انجام دیا وہ سنگل انجن جہاز تھا۔ ایمی جانسن نے لندن کے قریب کرویو ڈون کے مقام سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور ترکی اور عراق سے ہوتی ہوئی کراچی پہنچیں۔ کراچی سے ایک دشوار پہاڑی کے راستے وہ رنگون پہنچیں اور بلاخر بحرے جاوا کو عبور کرتے ہوئے آسٹریلیا کے شہر ڈاروین پہنچیں، جہاں ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ ایمی جانسن کا انتقال سن 1941 میں ہوا۔ پندرہ اردی بہش سن 1323 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 42 سال کی عمر میں لوگوں کو اللہ کی راہ میں قیام کی دعوت دینے کے لیے اپنا پہلا سیاسی بیان جاری کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیان میں لوگوں کے ماضی، حال اور مستقبل کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اللہ کی راہ میں قیام کو دنیا کی اصلاح کا واحد راستہ اور اسی کو تمام انبیاء الہی کی بعثت کا فلسفہ قرار دیا۔ اس کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان میں ایرانی قوم اور مسلمانوں کی مشکلات کی وجوہات کا ذکر کیا اور علماء دین کی سنگین ذمہ داری کی وضاحت کرتے ہوئے ان کی سیاسی غفلت کے بھیانک نتائج کی طرف متوجہ کیا۔ آپ نے مسلمانوں اور علماء اسلام کو واضح طور پر قیام کی دعوت دی اور اسلام مخالف سازشوں پر خاموش رہنے کے بارے میں متنبہ کیا۔ یہ بیان جاری کرنے کا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد نوجوان علماء کو بیدار اور خطرے کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ پانچ مئی کو بین الاقوامی یوم قابلات یا انٹرنیشنل مڈ وائفز ڈے منایا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او اور انٹرنیشنل مڈ وائفری کنفیڈریشن کی طرف سے پانچ مئی کے دن کو بین الاقوامی یوم قابلات یا انٹرنیشنل مڈ وائفز ڈے قرار دیا گیا ہے۔ پہلی بار سن 1980 میں یہ دن منائے جانے کی تجویز پیش کی گئی تھی اور سن 1992 سے ہر سال باقاعدہ طور پر بین الاقوامی یوم قابلات منایا جانے لگا۔ زچہ اور بچے کی صحت و سلامتی کے بارے میں معلومات میں اضافہ اور تبادلہ اور قابلہ یا دائی کے کام کی اہمیت اس دن کو منانے کے مقاصد میں شامل ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وغذي وأمت وأحييت وأمرضت وشفي وعلى العرش استويت وعلى الملك احتوي أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اغذ لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.